بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، سورہ بقرہ کا آخر کا حصہ اور سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ یہ تلاوت کیا گیا ہے. اسی طرح پونے دو پارے پڑھے گئے ہیں. ان میں جو مضامین اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک مضمون مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کیے جانے کا ہے. اسلام اس عقیدے کو بہت قوت کے ساتھ اور بہت مضبوطی کے ساتھ پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں میں کہ ہر وقت اپنے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کریں، اس واسطے کہ اسی کے بیس پر آدمی اپنے آپ کو صحیح رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اعتبار سے اعمال کا حساب ہوگا. اس ضمن میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک پیغمبر تھے، وہ ایک بستی پر کو گزار رہے تھے. وہ بستی پوری کھنڈر بنی ہوئی تھی، ویران بنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اب اس کو کہاں اللہ پاک زندہ کریں گے، یعنی اس کا کام ختم ہو گیا. رب تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان کو موت دے دی، اور 100 سال تک وہ وہاں پر رہے. موت پانے کے بعد 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا. پھر ان سے پوچھا کہ تم کتنے ٹائم سے یہاں ہو. انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں اس جگہ پر شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہوا، ایسا وقت ایسا لگ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم 100 سال یہاں رہے ہو. اور پھر فرمایا ہماری قدرت دیکھو، جو تمہارا توشہ ہے اس کو 100 سال گزر گئے لیکن وہ خراب نہیں ہوا. جو ان کے ساتھ ٹیفن تھا وہ 100 سال ہو گئے، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی. پھر فرمایا کہ تم اپنے گدھے کو دیکھو، جو ان کی سواری تھی، گدھے پہ جا رہے تھے وہ. وہ گدھے کی سواری کا رواج تھا اس زمانے میں، ابھی بھی ہے بعض ملکوں میں. فرمایا تم اپنے گدھے کو دیکھو، وہ اپنی طبیعی موت مر بھی گیا، گل بھی گیا، سڑ بھی گیا، اس کی ساری ہڈیاں بکھری بھی تھی. تو تمہارا جو ٹفن تھا وہ خراب نہیں ہوا، اور تمہارا جو گدھا ہے وہ مر گیا. اتنا زمانہ ہو گیا کہ آرام سے تم سمجھ سکتے ہو کہ 100 سال گزر گئے ہوں گے، اور ہم نے تم کو 100 سال کے بعد زندہ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب ہم تمہارے سامنے اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں. وانظر الی العظام کیف ننشزھا، ان ہڈیوں کو دیکھو کیسے ہم دوبارہ ان کو اٹھاتے ہیں. تم منقصوہ لحما، کہ ان پہلے ہڈیوں کو جمع کریں گے، پھر اس پہ گوشت چڑھائیں گے، پھر اس پہ کھال چڑھائیں گے، پھر اس کو زندہ کر دیں گے. ان کی آنکھوں کے سامنے یہ پورا منظر ہوا. فلما تبین لہ، جب یہ ان کے سامنے آ گیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فرمانے لگے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بستی اگر کھنڈر ہو گئی ہے تو پھر اس کی آبادی کی کوئی شکل نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. اب تعالیٰ شانہ اصل میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مضمون ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں. ہم قادر ہیں، ہم کریں گے ایسا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی اسی ضمن میں سمجھایا. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ آپ زندہ کیسا کرتے ہیں مردوں کو، وہ مجھے دکھائیے. فرمایا کیا ایمان نہیں ہے تم کو میری بات پہ؟ فرمایا ایمان کی بات نہیں ہے، ایمان کیسا نہیں ہے، ایمان تو ہے، لیکن دیکھنے کا ایک کیفیت ہے دیکھنے کی، کہ وہ ہوتا کیسا ہے یہ بھی تو میں دیکھوں. اب چونکہ وہ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک بہت چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کی گزارش منظور کر لی. فرمایا ٹھیک ہے، دکھاتا ہوں میں تم کو. فرمایا 4 پرندے پکڑو اور ان کو اپنے عادی بناؤ، یعنی ان کو جب تم بلائیں تو آ جائیں، جب وہ کہیں بھیجیں تو چلے جائیں، ایسا کرو ان کو. پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے جو ہے وہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، ملا کے 4 پرندوں کو ذبح کرو، 4 کا گوشت مکس کرو، اس کے بعد میں اس کے 4 پیسے بناؤ اور 4 پہاڑوں پہ رکھ دو اس کو. ثم ادعوهن، پھر ایک جگہ ٹھہر کے ان 4 کو پکارو، چونکہ وہ تمہارے پاس آنے کے عادی ہیں، لہذا وہ 4 آئیں گے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا. تو وہ 4 پرندوں کا گوشت الگ ہو کے ہر پرندے کا گوشت اس کے گوشت سے مل گیا جس سے اس کا حصہ تھا، اور پھر وہ پرندہ اپنی جگہ پر زندہ ہو گیا، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بلایا وہ 4 کے 4 آ گئے. ایسی قدرت ہے اللہ پاک کی. وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، دیکھو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ غلبے والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں. تو اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہمیشہ آدمی کو مستحضر رکھنا چاہیے. پھر اس میں 2 باتیں بیان فرمائیں. فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مرو اور یا اپنی طبعی موت مرو، دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے آنا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ أَوْ مُتُّمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، چاہے تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ، چاہے تم خود سے مرو، دونوں صورتوں میں میرے سامنے آنا ہے. لیکن اگر تم اللہ کے راستے میں مرو گے تو اس میں تمہارا بھلا ہوگا، یہ فرمایا. اس میں اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے ثواب ملے گا اور تمہارے درجات بلند ہوں گے. مرنا تو ہے ہی، بہرحال ایسا بھی مرو گے ویسا بھی مرو گے، آنا دونوں صورتوں میں میرے پاس ہے. تم کو یہ ترغیب دی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنا ضروری ہے. اس لیے ہر مسلمان کے ذہن میں شہادت کی تمنا ہونا فرض ہے، ہر مسلمان کو شہادت کی تمنا رکھنا فرائض اسلام میں سے ہے. اور حدیث علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جس آدمی کو شہادت کی تمنا نہ ہو اس کے سوئے خاتمہ کا ڈر ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں اس میں زیادہ تر انفاق کے طور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اصول اور ضابطے کچھ بیان کیے گئے ہیں. ایک بات یہ فرمائی گئی کہ اگر اخلاص کے ساتھ میں خرچ کیا جائے اور ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا جائے تو اس کا کیا اثر ہے. فرمایا ریاکاری کے ساتھ اور دنیاوی اغراض کے لیے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی جم گئی ہو اور تھوڑی سی بارش وغیرہ کی وجہ سے اس میں سے کوپل نکل آئی ہو. تو پتھر کے اوپر مٹی ہے، کیا ہوا؟ گاڑیاں بلاک ہو رہی ہیں، جو اپنی جن کی گاڑی بلاک کر رہی ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی گاڑی وہاں سے ہٹا لیں. کوئی نمبر امبر ہے؟ کہہ رہے بہت سارے ہیں، کتنوں کے نمبر سنائیں گے. یہ ہمارے پارکنگ کا جو حصہ ہے یا گرینویل کے اوپر ایک بلاک پیچھے اتنی پارکنگ ہوتی ہے وہاں پر کہ ہم سارے لوگ بھی وہاں پارک کرے تو آ سکتی ہے، صرف آدھا بلاک چلنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، ہماری گاڑیاں ٹو بھی نہ ہو اور حرج میں ہمیشہ ہمیشہ کا سر کا درد نہ ہو. تھوڑا سا ادھر گرینویل کی طرف پیچھے کی طرف چلے جائیں تو گرین لیف کی طرف، تو وہاں پر ایک بہت بڑا حصہ ہے جو خالی رہتا ہے، کوئی وہاں پہ گاڑیاں نہیں رہتی ہے تو کافی گاڑیاں وہاں آ سکتی ہیں. اور 10 بجے کے بعد یہ سامنے جو ویسٹرن کے اوپر بھی جو پیسوں کے جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے فری ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا فاصلے پر اگر کر لے، آدھا بلاک اگر چلنا پڑ جائے، ایک بلاک چلنا پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ فرمایا جا رہا تھا کہ اگر پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی جم جائے اور اس کے بعد اس میں سے کوئی پودا نکل آئے تو یہ ایسا ہے جسے آدمی نے اچھی نیت کے بغیر کچھ خرچ کیا ہو. ہوتا کیا ہے اس کا انجام؟ فرما اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ زوردار جب بارش آتی ہے تو پتھر کی مٹی نکل جاتی ہے، پتھر پر کی مٹی نکل جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ پودا بھی نیچے گر جاتا ہے. تو خرچ تو کیا ایک آدمی اور بظاہر اس خرچ کا اثر بھی اس کو نظر آیا، لیکن حادثہ جب آیا تو کوئی چیز اس میں سے باقی نہیں رہی، وہ بالکل ضائع ہو کے رہ گیا. فرما اگر اخلاص کے ساتھ میں خرچ کیا جائے تو اس کی مثال کیا ہے؟ فرما اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی ٹیلے کی جگہ ہو اوپر کی اور جہاں پر تھوڑا پانی بھی اگر آ جاتا ہے تو وہ ٹیلا جو ہے وہ پانی کو ابزارب کر لیتا ہے، بہت زیادہ پانی جمع ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور اس میں سے بہت اچھی چیز برآمد ہو جاتی ہے، لہلا جاتا ہے وہاں کا حصہ، پھول نکل آتے ہیں، پھل نکل آتے ہیں. اور میں اخلاص کے ساتھ میں تھوڑا بھی قبول ہو جاتا ہے اور اچھے نتیجے کو لاتا ہے، اور بے اخلاصی کے ساتھ میں بہت بھی جو ہے وہ پتھر کے اوپر کی طرح ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. ایک مثال یہ بیان فرمائی. دوسری مثال یہ بیان فرمائی کہ تم جو بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو ایسا ہے جیسے تم نے ایک بیج زمین میں ڈالا، اس ایک بیج سے ایک کونپل نکلا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، اس کے 7 برانچز نکلے اور ہر برانچ میں 100 100 دانے آ گئے. تمہارے ایک دانے پر 7 دانے، جیسے تم اپنے کھیت میں مشاہدہ کرتے ہو، ایسے ہمارے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو ایسے ہی برکت کر کے بڑھا چڑھا کے تم کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی. پھر یہ فرمایا کہ اگر کسی بھی کے اوپر خرچ کرے، چاہے دین کی جگہ پہ کریں، رشتہ داروں میں کریں، تعلقات والوں میں کریں، دوستوں میں کریں، احسان مت جتاؤ. احسان جتانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو محنت کی، پیسہ لگایا، وہ ضائع ہو جاتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے مال کو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو. اگر تم نے کسی پر خرچ کیا، جیسے عام طور پر ہوتا ہے یہاں پر، کسی کو بلا لیا امیگریشن کے اوپر یا کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر دیا، پھر اس کے بعد جتاتے ہیں لوگ یہاں پہ، یہ ایسی چیز ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے بالکل. فرمایا تکلیف پہنچانے سے بھی ضائع ہو جائے گا تمہارا احسان اور جتانے سے بھی ضائع ہو جائے گا. جتاؤ مت کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا. یہ دونوں چیزوں سے جو ہے نا وہ عمل محفوظ نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا ہے. تو عمل کی فضیلت کیا ہے وہ بتائی، عمل بچتا کب ہے وہ بتائی، عمل ضائع کب ہو جاتا ہے وہ بتایا، عمل اگر تھوڑا بھی ہے تو زیادہ نتیجہ کب مرتب ہوتا ہے وہ بتایا. اس طرح کے کچھ ضابطے اور اصول جو ہیں وہ اس پارے کے اندر تفصیل سے بیان فرمائے گئے ہیں. ایک بات یہ بیان فرمائی اللہ تعالی شانہ نے کہ کہ تمہارے کاموں کا جو مشیر ہے, چاہے وہ بڑے کام ہو چاہے چھوٹے ہو, وہ مسلمان کے علاوہ دوسرا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی اعتبار سے ہو یا غیر سیاسی اعتبار سے ہو, اجتماعی کاروائی ہو, اجتماعی آرگنائزیشن ہو یا انفرادی ہو, تمہارا اپنا گھر کا اپنا, تمہارے اپنے ذاتی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کیا کاروبار, بزنس وغیرہ ہو, کچھ ہو, تمہارا مشیر جو ہے مشورہ دینے والا یہ تمہارے میں کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک حکم ہے اسلام کا, اس کو اسلام جہاں مسلمان اپلائی کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے, اور جہاں مسلمان اس کو اپلائی نہیں کر سکتا کسی بھی مجبوری سے تو نقصان اٹھاتا ہے. فرمایا اس میں تمہیں نقصان پہنچے گا, اللہ پاک فرما رہے ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ تم کو ان سے محبت ضرور ہے دوسروں سے, لیکن دوسروں کو تم سے نہیں ہے, اس بات کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے. غزوہ بدر کی تفصیلات اور غزوہ احد کی تفصیلات بھی آج تھوڑی بیان کی گئی ہیں کہ غزوہ بدر میں کیسے اللہ کی مدد آئی مسلمانوں پر, اور غزوہ احد میں کیسے مدد آنے کے بعد اٹھ گئی مسلمانوں کی تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے, اس کو بیان فرمایا. پھر یہ فرمایا کہ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جنگ احد میں, پھر بھی مسلمانوں کو حضور کی تھوڑی سی مخالفت جو ہو گئی غلط فہمی سے اس کا نقصان ہوا, لیکن اس میں بھی ہماری بڑی حکمت اور مصلحت تھی, اس میں بھی اللہ پاک کی بڑی حکمتیں تھیں, بڑی مصلحتیں تھیں. ان کا پھر تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے کہ کیا کیا مصلحتیں تھیں اس میں. اور جو بھی اللہ کے راستے میں, چاہے بدر میں چاہے شہد میں کہیں بھی اللہ کے راستے میں جو مسلمان قبول ہو گیا, اللہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, وہ کامیاب ہوا, اس نے بشارت دی ہے تم لوگوں کو, وہ وہاں پہ خوش ہے. اور یہ کہا کہ میں جس جگہ پر ہوں وہ اس سے اچھی جگہ کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, بہت آرام سے میں ہوں. تو یہ تسلی دی ایمان والوں کو, اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. اب تعالی شان ہم سب کو عمل کی توفیق. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, وصلي وسلم على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.